السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ذامر ياتين من كل فج عميق. وقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامع محترم، جیسا کہ پچھلی جمعرات کو یہ اعلان ہوا تھا کہ عشرہ ذی الحجہ اور ذی الحجہ کا مہینہ اب عن قریب آیا جاتا ہے، تو اسی ذیل میں عشرہ ذی الحجہ جو پہلا عشرہ ہے ذی الحجہ کا، اس میں دو بڑی اہم عبادات ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمویا ہے. اس میں ایک حج بیت اللہ کی عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت، اور دوسری جو ہے وہ قربانی کی عبادت ہے. تو انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم عشرہ ذی الحجہ، یہ ابتدائی جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گزارشات آئیں گی، اور بیت اللہ کی جو عظمت ہے، پھر حج کی جو فضیلت ہے اور اس کی اہمیت اور فرضیت ہے، اور مناسک حج خاص طور پر اس کا فلسفہ کیا ہے، تو آج کی اس نشست میں یہ گزارشات ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ سمجھیں گے، اور اگلی جو نشست ہماری ہوگی جمعرات کی، اس میں پھر قربانی، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا روح ہے، حکمت کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، تو آپ کی زندگی میں وہ کون کون سے بڑے امتحانات آئے، تو یہ اگلی نشست کا انشاءاللہ موضوع ہوگا. سب سے پہلے عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، ابتدائی 10 دن یہ ذی الحجہ کے، اس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں ابتدا ہی میں ان 10 راتوں کی قسم ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کھائی ہے. یعنی یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، دوسری آیت میں یہ بات آتی ہے، فرمایا کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو جو جمہور علماء ہیں، اکثریت علماء کی، مفسرین کی، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں کہ جن کی قسم کھائی گئی. تو بہرحال اس اعتبار سے بھی ان 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی اہمیت ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ارشادات ہیں، وہ بھی بڑے اہم ہیں ان 10 دنوں کی اہمیت کے حوالے سے. پہلی روایت وہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل وہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند. یعنی یہ 10 دنوں کے جو اعمال ہیں، نیک اعمال، وہ دیگر دنوں کے نیک اعمال سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہیں. اور مزید اس میں وضاحت اس روایت میں آتی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ یہ 10 دن ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبوب ہیں. ہاں، اس میں ایک استثنا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ سوائے اس کے کہ وہ مجاہد جو ہے وہ جہاد میں گیا ہو اور اپنی جان اور مال واپس لے کے نہ لوٹا ہو، یعنی یہ دونوں چیزیں اس نے اللہ کے راستے میں لگا دی ہوں، تو یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ 10 دنوں کے نیک اعمال ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی طرح سے ترمذی شریف کی روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دن جو ہیں وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں کہ ان میں عبادت کی جائے. یعنی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ 10 دن ایویں ہی گزارنے کے نہیں ہیں کہ بس ان کی فضیلتیں سمجھ لی جائیں, پڑھ لی جائیں, سن لی جائیں, نہیں, بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ کیا ہے, یہ محبوب ہیں اس لیے کہ اس میں عبادت کی جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے ہر دن کے روزے, یعنی جو پہلا عشرہ ہے ذوالحجہ کا سوائے 10 ذوالحجہ کے, وہ تو کھانے پینے کا دن ہے, لہذا یہ 9 دن ہیں کہ جو کہ ابتدائی بنتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ ذوالحجہ کے ابتدائی روزے ہیں یہ 1 سال کے روزے کے برابر اس کا اجر ہے. اور ہر رات کا جو قیام ہے وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ سعادتیں بھی جو ہے وہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ان 10 دنوں میں اور ابتدائی خاص 9 دن 10 ذوالحجہ کو چھوڑ کر روزہ رکھنے کی بھی ایک عمل ہے اور اس کی فضیلت کا بیان آگے, اور رات میں جو قیام ہے قرآن مجید کے ساتھ اس کا بھی ایک اجر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اسی طرح سے روزوں کی بات آئی تو ان 9 دنوں میں خاص جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے یہ عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے, اور اس میں حجاج کرام یہ عرفات میں صبح سے لے کر اور غروب آفتاب تک وہاں پر قیام کرتے ہیں, وقوف عرفہ ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 ذوالحجہ کا جو عرفہ کا روزہ ہے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا, اجر کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ یہ عرفہ کا روزہ ہے. یعنی 9 ذوالحجہ کو اگر روزہ بندہ رکھے تو یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ جو کہ وہ بن جاتا. اور یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے یہ حاجیوں کے لیے تو نہیں, یہ تو اصل میں مقیم حضرات کے لیے. اور یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ سعودی عرب کے یعنی چاند کے لحاظ سے نہیں رکھا جائے گا. آج ہم پاکستان میں اس وقت موجود ہیں تو لہٰذا یہاں کی جو تاریخ ہوگی, لہٰذا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ 9 ذوالحجہ وہ 1 دن بعد آئے سعودی عرب کے. تو بہرحال اسی لحاذ سے ہر ملک کے لحاظ سے یہ 9 ذوالحجہ کا یعنی یوم عرفہ اس کا روزہ ہے کہ جو کہ رکھنا ہوگا, اور اس کی فضیلت اور اجر ہے کہ جو یہ ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا یہ یوم عرفہ اس کا روزہ کفارہ بن جاتا. اسی طرح مسند احمد کی روایت میں ایک مسنون عمل بھی ہے کہ جو تلقین کی گئی اللہ کے رسول کی طرف سے ان 10 دنوں میں. فرمایا کہ تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل, تکبیر اور تحمید کہا کرو. یعنی اللہ کے رسول تلقین فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں تم کثرت سے تحلیل, تکبیر اور تحمید کہا کرو. یعنی تحلیل کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ, لہذا کثرت سے اس کو جو ہے وہ اپنی زبانوں پر جاری کرو. اسی طرح تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر, یعنی لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اور تحمید الحمدللہ. لہذا یہ 3 کلمات ہیں کہ جس کی کثرت کرنے کی ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے, اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا, اسی طرح ایک اور یعنی مستحب عمل ہے, یہ واجب کوئی فرض عمل نہیں ہے لیکن مستحب عمل ہے, اور یہ ہے کہ مستحب عمل کا مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب بہت ہے, کوئی نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں. لہذا یہ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو قربانی کی نیت کرنے والے ہیں تو لہذا ان کے لیے یہ فرمایا کہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر اور قربانی پیش کرنے تک تو وہ اپنے جسم سے نہ ناخون ترشوائیں اور نہ بال ترشوائیں. یعنی یہ ایک یعنی مستحب عمل ہے, پسندیدہ عمل ہے, اس میں اجر بہت ہے, اور ایک طرح کی جو حاجیوں سے ایک مماثلت, کیونکہ جہاں احرام میں حاجی وہاں ہوتے ہیں لہذا ان پر اس طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں, تو ان سے ایک طرح کی ایک مماثلت ہے کہ جو کہ قائم فرما دی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو حج پہ نہیں جا سکے لیکن وہ حاجیوں کی طرح ایک کیفیت اپنا لیں گے تو انہیں بھی وہ اجر ہے کہ جو کہ مل جائے گا. تو بہرحال یہاں پر ناخون نہ ترشوائے جائیں اور نہ بال جو ہے وہ صاف کیے جائیں, تو لہٰذا یہ قربانی کا عمل کرنے والوں کے لیے بھی اور دیگر حضرات بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جو قربانی نہیں بھی کر رہے، لہٰذا ایک بات یعنی مستحب عمل ہے، اس کا اجر و ثواب ہے. ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر اور قربانی پیش کرنے تک یہ ایک مستحب عمل ہے کہ جس کی یہاں تلقین فرمائے گئے. اسی طرح تکبیرات تشریق بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جس کا اہتمام ساری حضرات ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. لہذا یہ کلمہ، اس کی بھی کثرت ہم کرتے ہیں. تکبیرات تشریق یہ کہلاتی ہیں. اور یہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک. یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ بالغ مرد عورت پر جو ہے وہ واجب ہے. یعنی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مرد کہیں گے اور پست آواز سے جو ہے وہ خواتین یہ تکبیرات تشریق ہیں گے جو کہ پڑھیں گی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک. تو لہٰذا جہاں مرد حضرات ہم مسجد میں فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں گے، وہاں خواتین کو بھی اس کی تلقین ہے کہ جو کہ کرنی چاہیے، یاد دہانی ہے کہ جو کہ کرانی چاہیے. اور یہ ہے کہ یہ کہیں جہاں پر بھی خواتین نماز پڑھتی ہوں وہاں پر سامنے کوئی پوسٹر سا بنا کے یہ دعا لکھ کر جو ہے وہ، تاکہ وہ یاد دہانی کا معاملہ بھی رہے اور الفاظ بھی یاد رہیں، تو اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا تھا. تو یہ کچھ عشرہ ذی الحجہ کی جو ابتدا، یعنی یہ 10 دن ہیں، اس کی اہمیت ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آئی. اب ذرا جو اس کی عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت، وہ حج بیت اللہ، اس کی بھی فضیلت کے حوالے سے چند نکات اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں. یعنی حج کے معنی کیا ہے؟ حج کے معنی ہے مخصوص افعال کے ساتھ تعظیم کی نیت سے خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا قصد کرنا اور اس کی طرف آنا، یہ حج ہے کہ جو کہ کہلاتا ہے. اور بیت اللہ کی جو عظمت ہے کہ جس کا حج کیا جاتا ہے، جس کی طرف جا کے، اور اس کی عظمت کے حوالے سے قرآن مجید کی جو آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، وہ بکہ یعنی مکہ میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کون سا گھر ہے؟ وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے. مبارکن، یہ بڑی یعنی بابرکت ہے. وہدن، اور ہدایت کا بھی سامان ہے. للعالمین، جہان والوں کے لیے. اور یقیناً بڑی مبارک جگہیں ہیں، یعنی آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کوئی خطہ اس خطے سے زیادہ جو ہے وہ مبارک ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ہے کہ وہاں زندگیوں کی تبدیلی کا معاملہ ہے کہ جو کہ ہو جاتا ہے، تفصیل ابھی آگے بھی آ جائے گی. جو بھی جاتا ہے اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے جہان والوں کے لیے، اور بڑی مبارک جگہیں بھی ہیں. لہٰذا یہ پہلا گھر ہے کہ جو کہ وضع کیا گیا عبادت کے لیے، ڈے ون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور شاعر جبھی کہتا ہے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. اور بیہقی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا کی طرف بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو، اور ان کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. یعنی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی جو تعمیر فرمائی، وہ پہلے نبی اور پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام نے وہ فرمائی. اور جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس اور اللہ کے گھر کی تعمیر کا انہیں حکم دیا، اللہ کا حکم پہنچایا، اور آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ انت اول الناس بہذا اول بیت وضع للناس، کہ آدم آپ سب سے پہلے ہیں انسانوں میں، سب سے پہلے انسان ہیں، اور یہ سب سے پہلا گھر ہے کہ جو لوگوں کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا. اور ہم قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں وہ باپ اور بیٹے کا تذکرہ جو پڑھتے ہیں نا، کہ جو یعنی دونوں نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ذی القدر نبی اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو جو رفع کر رہے ہیں. لہٰذا وہ بنیادوں کو اٹھانے والے تھے، یعنی سب سے پہلے تعمیر کی ہے آدم علیہ السلام نے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیت اللہ اپنی بنیادوں پر ڈھہ گیا تھا. لہذا پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے باپ اور بیٹے نے پھر دوبارہ سے ان بنیادوں کو جو ہے وہ رفع کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں یہ واقعہ بھی ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ سے اس کو رفع کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں جو ہے وہ حکم دیا کہ جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت فرمائی تھی, یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے. جب یہ رفع کر لیا, دوبارہ سے تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو, تو اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرمائیں. یَأْتُوكَ رِجَالًا. اچھا اب آپ سوچیں, یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نہیں, اور یہ آج تو فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے کہ ایک جگہ آپ بیٹھ کر اور پوری دنیا کو اپنی بات ہے کہ جو کہ سنا سکتے ہیں نا. یعنی یہ اس دور کی بات ہے کہ جب یہ سیٹلائٹ کا دور ہی نہیں. اب اللہ کا حکم آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اعلان کریں حج کا. اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایسا کچھ سوال نہیں آ رہا کہ اللہ اعلان کرنے سے فائدہ کیا ہوگا, کیسے جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں یہ آواز ہے کہ جو کہ پہنچے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کا پابند تو نہیں, وہ تو مسبب الاسباب ہے. لہذا اور بندگی کا اظہار کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے, کوئی ایسا سوال نہیں کیا. اللہ کا حکم آ گیا تو لہذا آپ نے جو ہے وہ اعلان کر دیا, اور اسی اعلان کا آج تک پوری یعنی امت مسلمہ ہے کہ جو کہ جواب دیتی ہے لبیک اللہم لبیک. یہ جو تلبی حاجی جو ہے وہ پڑھتا ہے حج کے دنوں میں, تو یہ کیا ہے, یہ اسی اعلان ہی کا جواب ہے اصل میں, کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا حج کا. اللہ نے فرمایا یَأْتُوكَ رِجَالًا, آپ اعلان کیجئے اے میرے خلیل, لوگ آئیں گے پیدل بھی, پیادے بھی آئیں گے, اور وَعَلَى كُلِّ زامر, اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ فربا موٹی تازی اونٹنیوں کے ساتھ دور دراز کے علاقوں سے چلیں گے, لیکن اتنے طویل سفر وہ اونٹنیاں کریں گی کہ وہ پہنچتے پہنچتے دبلی ہو جائے گی. اور یاتینا من کل فجی عمیق, اور وہ آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے. برحال یہ ہے کہ یہ اعلان ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا, اور آج تک پوری دنیا کے کونے کونے سے جو ہے وہ حاجی اور معتمر وہاں پر جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں اور کھینچے چلے آتے ہیں. اور کیا شان ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یعنی نبی ہیں خلیل اللہ, کس شان کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں, اور آج تک اس کا یعنی اعلان کے حوالے سے عمل درآمد ہے کہ جو کہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت ہے کہ جو کہ نصیب فرمائے, اور اس کے لیے جو بھی وسائل ہیں غیب سے جو ہے وہ پورے فرمائے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ حج کی فضیل بیت اللہ کی عظمت ہے کہ جو ہمارے سامنے آئی. اب ذرا حج کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ نوٹ کیجئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے, تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. پھر پوچھا گیا اس کے بعد, تو آپ نے فرمایا کہ حج مبرور. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. حج مبرور, حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے, جس میں حاجی کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو, شہرت کا جذبہ نہ ہو. اور یہ بڑی اہم بات ہے, یعنی شہرت کا جذبہ نہ ہو. اللہ معاف فرمایا کہ یعنی اکثر و بیشتر کیفیت اللہ ماشاءاللہ کیا ہوتی, حاجی اگر جا رہا ہے تو فل پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے, اور دو تین سیلفیاں ادھر ہیں اور کیمرے ادھر ہیں, اور یعنی عجیب کیفیت جو نظر آ رہی ہوتی, اور واپس آ رہا ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ مختلف کیمرے ہیں کہ جو کہ لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. جب واپس آتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ بلکہ گھر میں تختیاں لگ دی آتی ہیں, الحاج حاجی فلاں اور حاجی فلاں. دیکھیے قرآن مجید میں حکم کیا ہے کہ یہ حج اور عمرہ کس کے لیے کرو, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, لِلنَّاسِ نہیں, لوگوں کے دکھانے کے لیے تھوڑی کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا. اور اللہ کو پتا ہے جس طرح سے, کیونکہ ارکان اسلام میں سے یہ حج بھی ہے نا, ایک رکن ہے, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اسی طرح حج بھی ایک رکن ہے. تو جس طرح سے دیگر اراکین کو ادا کر کے کیا ہم اپنے نماز کے یعنی جیسی نماز پڑھتے ہیں تو کوئی لکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ کہ نمازی فلاں بھائی آ رہا ہے,
کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ یہ لکھ لیتا ہے کہ زکاتی اسلم صاحب آ رہا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. تو مطلب جس طرح سے ارکان دیگر ہیں ویسے یہ حج کا رکن بھی ہے، تو یہ اللہ کے لیے ادا کیا جائے، اس میں کوئی نمود و نمائش والا معاملہ نہ ہو. پھر حج مبرور وہ کہ جس میں بدکاری اور لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے نا، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 197 میں 197 میں اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو حکم دیا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج، جو بھی حج کے دنوں میں حج کو فرض کر لے اپنے اوپر، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ وہ کوئی بے حیائی والا کام کرے، نہ اپنے عمل سے نہ اپنے قول سے، اور نہ وہ نافرمانی کرے، اور نہ حج کے دوران جو ہے وہ کسی حاجی سے جھگڑا کرے. اور یہ تینوں کیفیات ہیں کہ جو کہ بڑا امکان ہوتا ہے حج کے دنوں، خاص طور پر ان تین اعمال سے حاجی کو جو ہے وہ بچنے کی تلقین ہے. لہذا یہ بچ گیا ان تین اعمال سے، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، تو واقعتاً یہ حج ہے کہ جو کہ حج مبرور اس کے لیے بن جائے گا. حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ حج مبرور سے مراد ایسا حج ہے کہ اس کے بعد انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا سے بے رغبت ہو جائے. کٹنا نہیں ہے، دنیا سے کٹنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بات نہیں کی جا رہی، بلکہ بے رغبتی کا مطلب کیا ہے؟ ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ ترک حب دنیا ہے، کہ دنیا کی چاہت، اس کی محبت، اس کی جو متع ہے، اس کی اٹریکشن، وہ دل میں بس نہ جائے. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہم سب کو جو ہے وہ اس سے محفوظ فرمائے، اور وہ آخرت کا طلبگار بن جائے. تو حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حج ہے کہ جو کہ حج مبرور ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ جس میں حج مبرور کو اس کی جو جزا ہے وہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. فرمایا کہ العمرتو الی العمرتی کفارت لما بینہما، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک عمرے کے بعد جو دوسرا عمرہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے بندے کے لیے. ایک عمرے کے بعد جو دوسرا عمرہ ہے، تو درمیان میں یہ گناہوں کے کفارہ بن جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ والحج المبرور، اور جو حج مبرور ہے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہی ہے. یعنی حج مبرور کی جو جزا ہے، جو اجر ہے، وہ جنت ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ حج مبرور کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں جنسی افعال سے بچتا ہے، بے حیائی کا کام نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح لوٹتا ہے کہ جیسا کہ وہ اس وقت تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یعنی جب بھی انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، جنم لیتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر کوئی حج کرتا ہے اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی جنسی افعال کا معاملہ نہیں، گناہ کا پہلو نہیں، تو وہ بالکل اسی طرح سے لوٹتا ہے اس وقت کہ جب وہ تھا، کہ جب وہ ماں سے جو ہے وہ جن کر اور یہ اس دنیا میں آیا تھا. اسی طرح سے مسند احمد کی روایت میں حاجیوں سے ملنے کی تلقین اللہ کے رسول نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی حاجی سے ملو جو حج کر کے لوٹا ہو، تو اسے سلام پیش کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور پھر اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے. لہذا یہ تلقین اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ اس سے مصافحہ کرو، اس سے سلام کرو، اور اس سے اپنے لیے استغفار کرنے کی گزارش کرو. اسی طرح سے تین اعمال اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں کہ جو کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تین اعمال ایسے ہیں. پہلا عمل کیا ہے؟ کہ کوئی کفر سے اسلام میں کلمہ پڑھ کے داخل ہو، تمام پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. دوسرا عمل ہے ہجرت، اللہ کے لیے ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اپنے مال و ملال کو صرف اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اور دین پر عمل کے لیے. لہذا یہ تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر تیسرا عمل آپ نے فرمایا وہ حج ہے، کہ جو واقعتاً مقبول حج ہو جائے، مبرور ہو جائے، اور تمام پچھلے گناہ حاجی کے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں کہ اللہ کے جو وفد یعنی مہمان ہیں وہ حج اور عمرہ کرنے والے، یعنی روایت میں تین طرح کے مہمان اللہ کے بتائے گئے. وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو وفود ہیں یعنی مہمان ہیں وہ تین طرح کے ہیں. الغازی یعنی وہ جہاد کرنے والا کہ جو کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا ہے، الغازی وہ اللہ کا مہمان. والحاج اور جو حج کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا مہمان، بل معتمر، اور جو عمرہ کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو لہذا یہ کچھ فضیلتوں کے پہلو ہو گئے حاجی کے حوالے سے، حج کے حوالے سے. اب حج کی جو فرضیت ہے اور اہمیت ہے اس کو نوٹ کیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 یہ حج کی فرضیت والی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کو فرض جو ہے وہ کر دیا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض ہو گیا ہے، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ لوگوں پر فرض کر دیا گیا. کس پر فرض کر دیا گیا؟ من استطاع الیہ سبیلا، ہر ایک پر نہیں، یعنی وہ کہ جو حج کے لیے راستے کی استطاعت ہے کہ جو کہ رکھتا ہے. اب استطاعت کے معنی کیا ہے وہ آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں. آگے الفاظ کیا ہیں دیکھیں، ومن کفرا، اور جس نے کفر کیا. اب یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ یعنی فوراً کفر سے ہمارے ذہنوں میں کون آ جاتے ہیں؟ یہودی، ہندو، جو بھی مشرک ہیں، عیسائی ہیں، تو لہٰذا یہ کافر ہے کہ جو کہ ذہن میں آ جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، یہ کفر کا لفظ جو ہے وہ اسلام کے مد مقابل بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک اسلوب ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کوئی حکم دے اور اس کے بعد کفر کا لفظ آئے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جس نے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، تو لہٰذا اس نے اصل میں کیا کیا؟ کفر کیا، قول سے نہیں، اپنے عمل سے کفر کیا، جسے ہم کفر حقیقی کہتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر ایک حکم کیا آیا ہے صاحب استطاعت کے لیے؟ کہ وہ اللہ کے گھر کا جو ہے وہ حج کرے. لیکن اگر ومن کفرا، اس نے کفر کیا یعنی اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، حج نہیں کیا استطاعت ہونے کے باوجود، تو فرمایا جا رہا ہے کہ فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر جہان والوں سے غنی. اور اس کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر دی ہے مسند احمد کی روایت میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص حج نہیں کرتا کہ جبکہ نہ اسے کوئی بیماری ہے نہ کوئی ظالم حکمران کی طرف سے کوئی رکاوٹ تھی، تو اللہ کے رسول نے بیزاری فرمائی، تو وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے کوئی پرواہ نہیں ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ یعنی ومن کفرا کی وضاحت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ حج نہیں کر رہا ہے، یعنی نہ کوئی بیماری ہے نہ ظالم حکمران کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے استطاعت کے باوجود، تو اب چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے. اور حج کی ادائیگی میں جلدی کرنے کا حکم ہے ابو داؤد کی روایت میں، آپ نے فرمایا کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے کب کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیش آ جائے، لہذا اس کا فرض جو ہے وہ رہ جائے. تو لہذا جیسے ہی حج فرض ہو جائے، تم استطاعت حج کی جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے، تو فوراً حج کرو، اس میں ڈیلے مت کرو. یہ بھی بڑا ایک طرفہ تماشا ہے ہمارے معاشرے میں کہ حج فرض ہو گیا، صاحب استطاعت ہے، سارے وسائل جو ہے وہ موجود ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی حج نہیں ہو رہا. کیوں نہیں حج ہو رہا بھائی؟ بھائی اس لیے میں حج نہیں کر رہا کہ میں پہلے والدین کو حج کراؤں گا، ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے. تو بھائی یہ مسئلے سمجھنے کے ہیں، والدین کو حج کرنا بڑی سعادت ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن صرف اس وجہ سے ڈیلے کرنا کہ میں اس لیے اپنا حج نہیں کر رہا فرض حج کہ میں پہلے والدین کو کراؤں گا، تو والدین کو تو حج ہوگا بعد میں جب ان کے وسائل ہو جائے گا، لیکن ابھی وسائل تمہارے پورے ہو گئے، تم پر ایک فرض ہے کہ جو کہ معلق ہو گیا، فوراً حج کرو، اس میں ڈیلے نہیں کرو. جتنا ڈیلے کرے گا حج فرض ہونے کے بعد، تو اتنا اسے گناہ ہے کہ جو کہ ملے گا. تو لہذا یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح حج کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ میں اپنی زوجہ کو بھی، اپنی وائف کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور کیونکہ ابھی ان کے پیسے جمع کر رہا ہوں، ابھی ان کے وسائل ابھی نہیں ہوئے میرے پاس، تو لہذا میں اس وجہ سے اپنا حج نہیں کر رہا. تو یہ وہی بات ہے کہ اپنے اوپر حج فرض ہو گیا ہے نا، تو اب اسے کرنا ہے، یعنی موت آ جائے تو یہ ایک معلق فرض ہے کہ جو کہ رہ جائے، لہذا اس میں جلدی کرو. بیوی کے وسائل بعد میں پورے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ استطاع دے دے، تو بعد میں حج ہو جائے. اچھا ایک کیا آتا ہے بھائی مسئلہ، کہ بھائی میں حج اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں اور بیت اللہ جانا ہے مجھے، اب وہاں جا کے اور اللہ کے گھر میں ان گناہوں کے ساتھ جاؤں گا، اس وجہ سے حج ڈیلے کر رہے ہوتے کہ میں پہلے پوتر ہو جاؤں، بالکل ستھرا ہو جاؤں، پاک صاف ہو جاؤں، پھر جا کے جو ہے وہ اللہ کے گھر میں جاؤں گا، میں بیت اللہ حج کرنے جاؤں. اور بھائی وہاں تو لوگ جا کے ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی، تو اس انتظار میں تو پھر تو پوری زندگی انسان کیا یہ کھڑے ہو کے کوئی آج میں اور آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے پاک ہو گیا؟ گناہ تو ہوتے رہیں گے، خطائیں ہوتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس وجہ سے حج کو جو ہے وہ ڈیلے کرنا یہ مناسب بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اب حج کے فرض ہونے کی شرائط بھی ہیں کہ جو فقہا نے اس کو واضح کیا ہے، یعنی آئمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ مرد یا عورت اس میں پانچ چیزیں جمع ہو جائیں، پانچ شرائط کنڈیشنز جمع ہو جائیں تو اس پر حج ہے کہ جو کہ فرض ہو جاتا. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو، مرد یا عورت. مسلمان ہونا شرط ہے، جبھی اسلام کی جو بھی شریعت کے تقاضے ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہونا شرط ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو. نمبر دو، وہ عاقل ہو. پاگل پر کوئی شرعی حکم وہ اس پر مکلف نہیں ہوتا، اس کا مکلف نہیں ہوتا. لہذا یہ ہے کہ عاقل ہونا چاہیے. نمبر تین، بالغ ہونا چاہیے. اور نمبر چار، وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. اور نمبر پانچ، خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت ہے کہ جو کہ رکھتا. یہ پانچ چیزیں جس مرد یا عورت میں شامل ہو گئیں، شرائط پوری ہو گئیں، اس پر حج ہے کہ جو کہ فرض ہو جاتا ہے. اب یہاں جو پانچویں بات آئی نا کہ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو، تو اب استطاعت کے مفہوم کو بھی جو ہے وہ سمجھ لیں. اس میں بھی چار باتیں ہیں کہ جو کہ ایڈ ہو جاتی ہیں استطاعت کے مفہوم. استطاعت میں پہلی چیز یہ ہے کہ زیادہ راہ ہو، یعنی اگر 40 دن، 35 دن، 25 دن، 10 جتنا بھی اسے حج کے دنوں میں وہاں رکنا ہے، لہذا یہ ہے کہ اس کا آنے جانے کا جو بھی خرچہ ہے، وہاں کے رہائش کا جو بھی خرچہ ہے، اور یہ ہے کہ وہ جا تو رہے حاجی، اپنے پیچھے اپنے بال بچوں کے لیے بھی اتنا چھوڑ کر جائے کہ وہ جانے کے بعد وہ کشکول لے کے نہ پھر رہے ہیں. لہذا یہ ہے کہ یہ ساری یہ زیادہ راہ میں چیزیں شامل. اسی طرح سے دوسری جو استطاعت میں چیز شامل ہے وہ ہے سواری، یعنی یہ ہے کہ اگر مسافت دور ہے لہذا اس کے لیے سواری کا ہونا بھی جو ہے وہ پھر استطاعت کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے. تیسری بات کہ راستے میں، یعنی حج کے جو سفر ہے اس کے راستے میں کوئی جانی یا مالی نقصان کا جو ہے وہ خطرہ نہ. اور چوتھی بات، آخری بات استطاعت کے مفہوم میں، کہ عورت کے لیے پھر محرم کی شرط ہے کہ جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہے، عورت جو ہے وہ محرم کے ساتھ جو ہے وہ جائے گی. اور خاص طور پر زیادہ راہ کی جب بات آئی نا، تو زیادہ راہ میں ایک بڑی اہم شے ہے، یعنی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ حکم تو ہے حاجیوں کو، آیت نمبر 197 میں، کہ وتزودوا، زیادہ راہ لے لیا کرو، سازو سامان لے لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے فقیر بن کے اور لوگوں سے اپنے ضروریات زندگی کو مانگ رہے ہو، دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہو. تو لہذا جتنے بھی دن کا سفر ہے اس کا ضروری سازو سامان لے لیا کرو. لیکن جو سب سے بہترین زیادہ راہ ہے وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، جو بہترین زیادہ راہ ہے وہ تقویٰ ہے، وہ خدا خوفی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ 40-25 جو بھی دن ہیں اس کے لیے پوری پوری لسٹیں حاجی تیار کر لیتا ہے کہ یہ چیز لے جانی، یہ چیز لے جانی. لسٹ میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن اگر شامل نہیں ہوتا تو کیا نہیں ہوتا؟ الا ماشاءاللہ، وہ تقویٰ ہی شامل نہیں ہوتا. لہذا وہ دکھاوا بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ پھر وہاں ساری شاپنگ بھی سب کچھ ہو جاتی ہیں، اور وقت کا ضیاع بھی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ تقویٰ سے جو ہے وہ انسان خالی ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ بہترین زیادہ راہ وہ تقویٰ ہے حاجی کے لیے کہ جو قرار دیا گیا. آخری بات آج کی نشست کی، حج کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بھی ہم نے سمجھ لیا، عشر ذوالحجہ کی بھی جو فضیلت ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی، اور جو فرضیت ہے حج کی، استطاعت کا مفہوم بھی ہم نے سمجھ لیا. اب حج کا حاصل کیا ہے، اور جو مناسک کے حج ہیں ذرا اس کا بھی فلسفہ مختصراً ہمارے سامنے رہنا چاہیے. دیکھیں یہ جو حج ہے نا، اس کا پہلا حاصل یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنا مقصد ہے کہ جو کہ یاد دلاتا، یعنی ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ہر ہر حکم کو جو ہے وہ بجا لانا. یہ ہے پوری زندگی ہمیں یہ کام ہے کہ جو کہ کرنا، اور یہ حج کی پوری ایکٹیویٹی ہمیں اسی بات کی تیاری ہے کہ جو کہ کراتا، کہ ہر معاملے میں اللہ کا حکم اس کے لیے بندہ تیار رہے. اور یہ جو حاجی تلبی پڑھتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. بار بار یہ الفاظ دہراتا، مطلب کیا ہے کہ اللہ تیری طرف سے بلاوا آیا، ایک فرض کی یعنی فرضیت کا معاملہ میرے اوپر ہو گیا، میں حاضر ہوں. یہ تیاری کرا رہا ہے، پوری زندگی یہ عمل کرنا ہے مجھے اور آپ. جب بھی اللہ کا کوئی حکم آئے شریعت کا، تو یہی زبان سے الفاظ ہیں کہ جھک کے نکلنے چاہیے، اللہ میں حاضر ہوں. جو بھی حکم ہے سر تسلیم ہم ہے کہ جو کہ مزاج یار میں آئے. تو لہٰذا یہ پوری ایکٹیویٹی ہمیں کیا کرتی ہے, وہ اللہ کے حکم کا خوگر بناتی. میں عرض کروں کہ کسی جگہ کی بھی جو ہے وہ اہمیت نہیں, اصل اہمیت اللہ کے حکم کی. اور یہ حج کی پوری ایکٹیویٹی ہمیں اس کے لیے تیار کر رہی ہوتی, یعنی جگہ کی بھی اہمیت نہیں. یعنی عرفات کا جو میدان ہے اس کی اہمیت کب ہے؟ یعنی صرف 9 ذوالحجہ کو ہے. آج اگر حاجی, لاکھوں حاجی وہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے کہ ان کے پاس تو موقع بھی ہے, بڑے قریب بھی ہیں, لیکن آج ان دنوں میں عرفات میں جا کے حاجی جو ہے وہ کیمپنگ کر لیں, ڈیرے ڈال لیں اور وہاں پر وقوف کر لیں, ایک ایک ہفتہ وقوف کر لیں, کیا اجر ملے گا؟ کوئی اجر نہیں ملے گا. تو لہذا صرف ایک دن اجر ہے وقوف عرفہ کا, اور اسے ہی حج قرار دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وقوف عرفہ یعنی سارے حاجی نے مناسک ادا کر لیے, اگر عرفات میں قیام نہیں کیا اس کا حج ہی نہیں ہوتا. اتنی اہمیت بڑھا, صرف ایک دن اس کی اہمیت ہے جگہ کی. اور وہ جگہ کی اہمیت کیوں ہو گئی, سوال اگر ہو تو اس کا جواب کیا ہوگا آپ کے پاس؟ یعنی اللہ کا حکم ہے, ورنہ آج کوئی عرفات چلا جائے تو کوئی اجر نہیں ملے گا. تو جگہ کی بھی اہمیت نہیں, اسی طرح سے کوئی وقت کی بھی اہمیت نہیں. اصل اہمیت اللہ کے حکم کی. وقت کی اہمیت کے لحاظ سے میں مثال دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. سارے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہیں, مغرب ہو گئی, لاکھوں حاجی وہاں پر موجود ہے, مغرب ہو گئی. اب حاجی جو ہے وہ عرفات میں مغرب ادا کریں گے؟ نہیں کریں گے. حالانکہ قرآن مجید میں خود ہے حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ نمازوں کو اوقات پر جو ہے وہ ادائیگی کرو, اللہ کا حکم ہے. لیکن حاجیوں کے لیے اب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب مغرب تمہیں یہاں عرفات میں ادا نہیں کرنی, بلکہ مزدلفہ جاؤ اور مغرب اور عشاء ساتھ ملا کر جو ہے وہ ادا کرو, مزدلفہ جا کے ادا کرو, یہاں نہیں ادا کرو. لہٰذا یہ ہے کہ اب اس میں کیا لاجک سمجھ میں آتی ہے, کیا منطق ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے. کوئی ضابطہ, کوئی جگہ, کوئی وقت کی اہمیت نہیں. اصل اہمیت اللہ کے حکم کی. ایک عقل کو بھی جو ہے وہ قربان کر دینے کا حکم ہے, ورنہ ایک عاقل یعنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے ایک حاجی کہے بیت اللہ پہنچ کے کہ بھائی میں تو نہیں جا رہا منا, میں تو نہیں جاتا عرفات, میں تو نہیں جاتا مزدلفہ, میں تو بیت اللہ میں رہ کے اور 100,000 نمازوں کا اجر نمازیں پڑھ پڑھ کے حاصل کروں. اگر کوئی حاجی عقل سے یہ سوچے, اور واقعتاً یعنی روایت میں آتا ہے کہ ایک نماز آپ یہاں ادا کریں, ایک نماز آپ بیت اللہ میں ادا کریں, کتنی نمازوں کا اجر ہے؟ 100,000 نمازوں کا. تو ایک حاجی عقل سے یہ کہے کہ بھئی میں تو یہیں ڈیرا ڈالوں گا بیت اللہ میں, اور اب اللہ کا جو حکم ہے میں تو نہیں اس کو پورا کر رہا, نہ میں نہیں جا رہا منا میں, تو کیا خیال ہے آپ کا بیت اللہ میں وہ نمازیں پڑھ کے 100,000 نمازوں کا اجر ملے گا اسے؟ اب اللہ کا حکم آیا منا موو کرنا ہے, بیت اللہ چھوڑنا ہے, تو اب اس میں اجر ہے, ادھر اجر نہیں ہے اب بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا. اب جو ہے وہ عرفات جانا ہے, اب مزدلفہ جانا ہے. تو لہٰذا یہ پوری ایکٹیویٹی حج کی ہمیں کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے حکم کا خوگر ہے کہ جو کہ بنا رہے. اور باقی یہ ہے کہ یہ حج کی ایکٹیویٹی سادگی کو بھی پروموٹ کر رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی جو فیشن کا معاملہ ہے, فیشنیبل, یہ تین چیزوں سے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ ذرا ایکسپوز کرنا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے. ایک اس کا لباس, ایک اس کے شوز جوتے, اور ایک اس کا ہیئر اسٹائل. یہی عموماً خاص طور پر نوجوانوں سے اگر میں پوچھوں تو یہی تین چیزیں ہیں کہ جو کہ ملتی ہیں, کہ جس میں ایک اپنے آپ کو فیشنیبل انسان جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے, ایک بابو بننا چاہتا ہے اپنے لباس سے, اپنے ہیئر اسٹائل سے, اپنے جوتوں سے. تو آپ دیکھیں تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حاجی کے لیے کہہ دیا کہ بھئی یہ سارے تم اپنے دماغ میں جو خناس لے کر آ رہے ہو, اگر کہ بھئی میں تو جو ہے وہ 3-piece سوٹ پہن کر جو ہے وہ حج کروں گا, میرے شان کے خلاف ہے. نہیں, اب لباس حاجی کا کیا ہوگا؟ 2 سادہ چادریں, ان اسٹچڈ, غیر سلی, سادگی کی انتہا ہے. کوئی کہے کہ نہیں جی میں تو ڈان کارلس کے اور باٹا کے مہنگے شوز پہن کے ذرا دکھاؤں گا نا لوگوں کو, ادھر ہی رکھے آؤ اپنی یہ شان و شوکت, اور سادہ 2 پٹی کی چپل ہے کہ جو کہ اپنے پاؤں میں ڈالو. کوئی کہے کہ نہیں جی میں تو فلاں کٹ ہے کہ جو کہ بالوں کا بنا کے جاؤں گا, اور کوئی نہیں, پورا یعنی حلق کرانے میں کیا ہے سب سے زیادہ اجر ہے, قصر سے زیادہ حلق کرانا. لہذا بالکل گنجے ہونا, یہ سارے اسٹائل اور سارے جو بھی اسٹینڈرڈز اپنے ہیں خود نمائی کہ وہ سارے وہاں چھوڑ کر آؤ. سادگی کی پروموشن ہے, اور یہ سادگی صرف حج کے دوران ہے نہیں, یہ تو ایک تربیت ہے ہماری حج کے دنوں میں کہ پوری زندگی تمہیں یہ سادگی پر جو ہے وہ آنا ہے, ساری ان چیزوں کو چھوڑنا ہے کہ جو کہ عارضی ہیں, جس کی کوئی حقیقت نہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ ایک مساوات انسانی کا بھی ایک عظیم میسج ہے کہ جو کہ حج سے ملتا ہے. یعنی مزدلفہ کے کھلے میدان میں جو بھی جن کے تجربات ہیں, جہاں جگہ مل رہی ہے چٹائی ڈال کے پڑے ہوئے, ممکن ہے کہ ایک بلونیئر, ایک ارب پتی آپ کے بالکل برابر میں کھلے آسمان تلے ایک چٹائی پر بیٹھا ہو, اور ایک جھوپڑ پٹی سے نکلنے والا, کیونکہ وہاں تو کوانٹٹی وہ نہیں دیکھی جاتی مال کتنا ہے, نہیں اللہ کی طرف سے تو بلاوا آتا, لہذا بعض دفعہ جو ہے وہ ایک بالکل عام انسان بھی جو ہے وہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک غریب انسان بھی ہے اور ایک بلونیئر بھی ہے کہ جو کہ ساتھ مزدلفہ کے کھلے میدان میں چٹائی پہ پڑے ہوئے. تو یہ مساوات یعنی انسانی کا ایک عظیم مظہر ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آتا ہے. جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو. لہذا یہ ہے کہ یہ مساوات انسانی کا پورا ایک مظہر ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آتا. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ حج کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے اور عرفات کا میدان ہے, یہ میدان حشر کی بھی یاد ہمیں دلاتا کہ ایک بڑی خلقت ہے کہ جو کہ میدان حشر میں بھی جمع ہو رہی ہے. جس طرح سے لاکھوں حاجی ہے کہ جو کہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے وہاں آجی اور ان کا ساری جس طرح سے حاجی کے اوپر تاری ہوتی ہے ہر لحاظ سے, کوئی فیشن نہیں, بالکل اسی طرح سے یہ میدان حشر میں بھی معاملہ ہوگا. اس کی ایک تربیت, اس کی یاد دہانی وہ ہمارے حوالے سے آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ یاد دہانی نصیب فرمائے. اور باقی حج کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. حاجی وہاں سے واپس لوٹتا ہے اور اپنے اپنے علاقوں میں واپس آتا ہے, نیکیوں کی ایک رسم ہے کہ جھک کے چل جاتی, یعنی وہ نیکیاں خود کما کے لا رہا ہوتا ہے, اپنے اندر جاگوزی کر کے لا رہا ہوتا ہے, اب اس کے ذریعے سے محلے والوں اور نمازیوں میں ایک ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حج کر کے واپس آئے نماز میں, نماز کے بعد جو ہے وہ حاجی کو گھیرے ہوئے لوگ کھڑے میں ایسا ہوتا ہے نا, اور کیا سن رہے ہوتے ہیں اس کے وہاں حج کے قصے سن رہے ہوتے ہیں, کیا معاملہ ہوا, اور وہ بڑے انشراح صدر کے ساتھ, بڑے ذوق و شوق کے ساتھ وہ خود بھی سنا رہا ہوتا ہے اور لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ایک ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے, لوگوں کو وقت کا پتہ نہیں چلتا, اتنا جو ہے وہ دلچسپی کا معاملہ. اور وہاں پر وہ جو بھی اس کے ساتھ واقعات ہوئے اور کیا ایمان افروز کیفیات وہ شیئر کرتا ہے, تو لوگوں کے اندر بھی وہ نیکی کے جذبات ہیں کہ جو کہ طرف گناہ سے جو ہے وہ دور ہوتے. اور ابھی حاجی جو ہے وہ سفر پہ نکلا نہیں ہے, ارادہ کر لیا, حج کے سارے معاملات ڈاکومنٹیشن پوری ہو گئی, لیکن ابھی وہاں پہنچا نہیں بیت اللہ پہ, ابھی سفر شروع نہیں ہوا, لیکن نیکی کے جذبات ہیں کہ جو کہ اندر وہ پنپنے شروع ہو جاتے ہیں, نیکیاں انسان کرنا شروع ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اب میرا حج کا سفر مبارک سفر ہے کہ جو کہ شروع ہو رہا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر سفر کس لیے ہوتے ہیں, مادی سفر ہوتے ہیں نا, لہذا یہ ہے کہ اس میں کوئی مال کمانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کسی اور وجہ سے جا رہا ہوتا ہے, لیکن یہ جو سفر ہے حاجی کا حج کے لیے, یہ خالصتاً کس کے لیے ہوتا ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مبارک سفر کے لیے جو ہے وہ چن لے, اور اپنا جو بھی بلاوا ہے ہمارے لیے بھی یہ لاٹری ہے کہ جو کہ کھل جائے, اور غیب سے وسائل بھی پورے ہو جائیں, ہمیں بھی وہ عظیم مبارک جگہیں دیکھنا نصیب فرمائے, اس کے جو بھی فیوز و برکات ہیں ہمیں بھی سب کو سمیٹنا نصیب فرمائے. جو بھی حجاج کرام وہاں پہنچ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی تمام عبادات, ان کی نیتوں میں اخلاص, اور خاص طور پر ان کی جو دعائیں ہیں اپنے لیے, رشتہ داروں کے لیے, پوری امت کے لیے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو حاجی ابھی سفر میں ہیں یا سفر کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیوں کا معاملہ فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.